بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد ہمارے اس وقت کی نشریات اپنے آج کے دن کی دعا پر اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات آپ صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک اعلان ضروری ہے سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 30 اکتوبر 2022 سے نئی فریکوینسیاں اس طرح ہوں گی۔ صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی۔ شام کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، اور رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی۔ سامن، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ قرارداد 22-31 سے کسی بھی قسم کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آنے پر کارکنوں کو احتجاج کی ہدایت کر دی ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں 3500 کلومیٹر لمبی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ قرارداد 22-31 سے کسی بھی قسم کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے جمعرات کے روز اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے نام ایک خط میں یوکرین کی جانب سے اس ملک میں گر کر تباہ ہونے والے ایک ڈرون طیارے کے پرزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم یوکرین روانہ کرنے کی تجویز اور اسے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق سلامتی کونسل کے قرارداد 22-31 پر عمل درآمد سے مربوط کیے جانے کو اس قرارداد کے دائرے میں کسی بھی طرح کے قانونی ہونے سے عاری قرار دیا ہے۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ یوکرین کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان یوکرین بھیج چکے ہیں، اور ایران پر ایک عرصے سے جھوٹے دعوے کر کے الزام لگا رہے ہیں کہ ایران یوکرین کی جنگ میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون بھیج رہا ہے، جبکہ اسلامی جمہوری ایران نے ان ملکوں کے اس دعوے کو بارہا مسترد کیا ہے۔ اس خط میں امیر سعید ایروانی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یوکرین نے اس ملک میں جاری جنگ میں ایران کی غیر جانبداری کے موقف کو نظر انداز کیا اور غیر ثابت شدہ اطلاعات کی بنیاد پر ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے کر رہا ہے۔ ایروانی نے کہا کہ یوکرین ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد دعووں اور قرارداد 22-31 کو ایک دوسرے سے مربوط قرار دے کر سیاسی مقاصد کی تلاش میں ہے۔ ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی کہ وہ جنگ یوکرین کے ساتھ قرارداد 22-31 کو مربوط کرنے کے کسی بھی غلط استعمال کی روک تھام کریں۔ ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے بھی درخواست کی کہ اس خط کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی دستاویز کے طور پر رجسٹرڈ کر کے شائع کیا جائے۔ واضح ہے کہ روس کو ایرانی ڈرون طیاروں کی ترسیل اور جنگ یوکرین میں استعمال کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے چند ماہ کی پروپیگنڈا مہم اور ماحول کی تیاری کے بعد بدھ کی شام سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا، جنگ یوکرین میں شدت کے دوران منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایران روس تعلقات کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے روس کو دیے جانے والے ڈرون طیارے جنگ یوکرین میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے نیویارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال سے متعلق دعووں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کے اس من گھڑت دعوے کا سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آنے پر کارکنوں کو احتجاج کی ہدایت کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر پرویز خٹک نے کارکنوں کے نام آڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے۔ اپنے آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو ٹھیک ہے، اور خلاف آنے کی صورت میں ضلع کی سطح پر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج 21 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے سنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں متعلقہ فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ضلع انتظامیہ کو خط لکھ کر فول پروف سیکورٹی طلب کر لی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا جائے، کیونکہ فیصلے کے وقت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنان کے جمع ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن 19 ستمبر کو دلائل مکمل ہونے کے بعد عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان متعدد بار جلسوں اور پارٹی تقاریب سے خطاب میں یہ بات دہرا چکے ہیں کہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت انہیں توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے ذریعے تاحیات نااہل کروانا چاہتی ہے۔ عمران خان متعدد بار یہ بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس ساتھ سنایا جائے اور اس کا فیصلہ بھی ساتھ ہی جاری کیا جائے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف سستے داموں میں حاصل کر کے انہیں الیکشن کمیشن سے چھپایا، جس کی بنیاد پر اسپیکر نے ان سمیت 5 اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ اس سلسلے میں باضابطہ اعلان پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 8 بجے کیے جانے کا امکان ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کا 2 روزہ اجلاس پیرس میں جاری ہے، جس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالے جانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس بار پاکستان پر امید ہے کہ اس کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ خیال ہے کہ اجلاس میں پاکستانی وفد وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر کی قیادت میں شریک ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان فیٹف اور ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے دیے گئے تمام نکات پر عمل درآمد کر چکا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں 3500 کلومیٹر لمبی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق راہل گاندھی نے جمعرات کو علیہ صبح ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے بانا واسی گاؤں سے بھارت جوڑو یاترا شروع کی۔ کانگریس پارٹی کے ذرائع نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش میں بھارت جوڑو یاترا میں 96 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ کانگریسی پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آندھرا پردیش میں بھی راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کو کافی عوامی حمایت مل رہی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بھارت جوڑو یاترا میں شریک کانگریسی رہنماؤں سے راہل گاندھی نے کہا کہ یاترا کے اختتام پر وہ عوام سے ملیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف لڑائی میں عوام کو ساتھ ملنا ضروری ہے۔ یاد رہے کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کنیا کماری سے شروع ہوئی ہے اور تقریباً 3500 کلومیٹر کا فاصلہ 5 ماہ میں پیدل طے کر کے یاترا جموں کشمیر کے صدر مقام سری نگر پہنچ کر ختم ہوگی۔ افغانستان میں زندگی بسر کرنے والے کاریگروں اور کاشتکاروں کے منشیات سے وابستگی پر اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تعمیر و نو سے متعلق امریکی تحقیقاتی ادارے نے اعلان کیا کہ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد مزدوروں اور کاشتکاروں کے منشیات سے ہونے والی آمدنی سے وابستگی کافی بڑھی ہے۔ اس امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار پر پابندی لگانے میں طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگی کا انحصار منشیات کی کاشت سے ہونے والی آمدنی پر ہے۔ بنا بنی منشیات کی پیداوار پر پابندی لوگوں میں بھوک مری پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک تحقیقاتی ادارے نے طالبان کے اقتدار میں افغانستان میں منشیات کے کاروبار کے فروغ پانے کی خبر کی تصدیق کی تھی۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے انسداد منشیات کی وزارت سے متعلق ادارے کے نائب سربراہ عبدالحق ہمکار نے کہا ہے، گزشتہ ایک سال کے دوران 1700 کاروائیاں انجام دے کر پورے ملک سے 43,000 کلو گرام منشیات ضبط کی گئی ہیں، جبکہ سلسلے میں منشیات کے تقریباً 2,000 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیات کی پیداوار پر پابندی لگانا ایک ایسا اعلان ہے جس کو طالبان نے اقتدار میں آنے پر پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند دن کے دوران علماء، ناقدین اور کارکنوں کے خلاف طویل قید کے سزاؤں کے نفاذ میں تیزی آئی ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آل سعود حکومت نے علماء، مبلغین، کارکنوں اور ناقدین کے خلاف اپنے جبر استبداد کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میرت الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب کی خصوصی فوجداری عدالت نے سعودی شیعہ عالم دین شیخ مشتبہ النمر کو 12 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ جون 2021 میں شیخ مشتبہ النمر کو سعودی فورسز نے قم سے واپس جاتے ہوئے بغیر کسی قانونی جواز کے الدمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ نجی ذرائع نے میرت الجزیرہ کو بتایا کہ آل سعود نے عبداللہ النمر کے بیٹے شیخ مشتبہ النمر کو حراست کے تیسرے دن اپنے اہل خانہ سے فون کال کرنے کی اجازت دی، جو 2 منٹ سے زیادہ طویل نہیں تھی۔ سعودی عرب میں اس وقت جیل میں قید علماء اور شیعہ شخصیات کی تعداد 20 تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک درجنوں سعودی شیعہ مسلمانوں کو آل سعود کے سیکورٹی ایجنٹوں نے گرفتار کر رکھا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب میں شیعہ کارکنوں اور سعودی حکومت کے مخالفین کی گرفتاری ہمیشہ سے رہی، لیکن جون 2017 سے ولی عہد محمد بن سلمان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شیعہ مسلمانوں اور سعودی مخالفین کی گرفتاریوں اور جبر و تشدد کے عمل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے دیے گئے بیان کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم امریکی صدر کے پاکستان کے حوالے سے حالیہ بیان کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی ممتاز تجزیہ کار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ کو۔
محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا ہے، اس پر وزارت خارجہ امریکہ کا ایک ٹوٹا پھوٹا سا جواب تو آیا ہے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی، اور دوبارہ بھی سنائے کہ اس حوالے سے کوئی اور بھی بیان جو بائیڈن نے دیا ہے۔ آیا پاکستان کے حوالے سے ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس قسم کے بیانات آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک واضح خلیج جو ہے وہ موجود ہے، کیا کہیں گی آپ؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو جب جہاں اٹامک اس انرجی کے حوالے سے یا اٹامک اس کی صلاحیت کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مجرم جو دنیا میں ایٹمی صلاحیت کو فروغ دینے والا، اس کو پھیلانے والا، وہ امریکہ ہے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ جب اس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی، اس کے بعد کئی ممالک میں جا چکی ہے، بڑے ممالک میں جا چکی ہے، چھوٹے ممالک میں جا چکی ہے، تو ابتدا جس نے کی تو وہیں سے یہ اس کی آگے وہ پھیلاؤ ہوا ہے۔ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کے یہ مختلف ممالک پہ الزامات, چاہے وہ کوریا پہ لگائیں, چاہے وہ ایران پہ لگائیں, چاہے پاکستان پہ لگائیں, میں ذاتی طور پہ تو اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اپنی کمزوریاں چھپانے کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے ساتھ جب ریلیشن کے ہم حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک, بہرحال کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات رکھے ہیں یا دیگر ممالک کے ساتھ بھی, اس کی اپنی ہی شرائط ہوتی ہیں. ہمیشہ اس نے ایک ماسٹر بننے کی کوشش کی. ہم اپنے بہت پہلے 60 کی دہائی میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے انہیں فرینڈز ناٹ ماسٹر جو ہے کتاب لکھنی پڑی. تو مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ کا یہ اس قسم کا جو بات کرنا, اور جب اس وقت جب ایک تعلقات کی بہتری کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی, خاص طور پہ افغانستان کے بعد جو بہت سی صورتحال ڈیولپ ہوئی, اس میں پاکستان کا بھی یہ موقف تھا کہ اب علاقے کے حوالے سے تعلقات کی بہتری کی ضرورت جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن امریکہ کا یہ جو ایک فوری طور پہ, خاص طور پہ جنرل اسمبلی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بعد جو بات ہوئی ہے, اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ بیان بہت زیادہ تشویشناک میں قرار دیتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ پاکستان کے حوالے سے یہ دعویٰ جو ہے, ایک دفعہ بہت پہلے بھی دو تین دفعہ اس طرح کی بات ہوئی, جب ابھی بھٹو کے ہمارے یہاں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے, جو ہمارے ایک اچھے پاپولر لیڈر تھا, اس کو ابالش کرنے کی بھی وجہ پیچھے امریکہ ہی دکھائی دیتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی یہ پالیسی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے. وہ اپنی ہمیشہ اس نے ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کی, یہاں وہ اڈے بناتا ہے, وہاں یہ جگہ لیتا ہے, اور ساتھ ہی اس قسم کے الزامات لگا دیتا ہے. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس بھی دکھائی دیتی ہے. لیکن اب گورنمنٹ پہ جو ذمہ داری ہے, خاص طور پہ پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر امریکن امبیسڈر کو وزارت خارجہ طلب کیا جاتا ہے یا اس میں اپنی جو ریزائنمنٹ کا اظہار کیا جاتا ہے, یہ تھوڑی سی ہم بہتر ضرور بات کہہ سکتے ہیں. لیکن امریکہ اس حوالے سے کیا چاہتا ہے, وہ کیوں دباؤ ڈال رہا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اگلی گیم کرنے کے چکر میں بھی ہے. کیونکہ یہاں دوسری جگہ ہم بات کرتے ہیں, کئی دفعہ ابھی کے پروگرام میں میں نے بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں ایک چائنا بہت سے ممالک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ اپنی اکنامک پالیسیز لے کے یا انویسٹمنٹ لے کے وہ جا رہے ہیں. دوسری جانب امریکہ کو جو تھوڑی سی عزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ کچھ مزید ایسی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ دکھائی دیتی ہے. خاص طور پہ اب روس کا اگر آپ دیکھتے ہیں, وہاں جو اس کے بارڈر پہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی, یا اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بھی اثرات, پھر اس کے بعد جو سینٹرل ایشیا میں اس کے کیا مقاصد ہیں, اس وقت انرجی کے حوالے سے بہت زیادہ امریکہ جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے قدم جمانے. تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن اس کے مجھے عزائم درست نہیں لگتے. وہ اس قسم کے پریشر ڈال کے وہ علاقے کے ممالک کو تھوڑا سا وہ یہ کہہ لیجیے آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے.
جی محترمہ, حال ہی میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کے بھی جو ہے وہ روس کے تعلق سے کچھ مثبت اشارے جو ہے وہ سامنے آئے, چین کے حوالے سے بھی آیا ہے روس کی طرف جھکاؤ, اور خود افغانستان کے حوالے سے روس کی جو پالیسی تبدیل ہوئی ہے, یہ عوامل تو کار فرما نہیں ہے.
دیکھیں یہ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ صورتحال تو یہی ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ پریشرائز کرنے کے لیے. میں نے جیسے بھی کہا کہ روس کی جو ابھی ظاہر ہے کہ اس کا ایک جو جھگڑا ہے اس پہ آ رہا ہے, اس کے بارڈرز پہ, اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جو آپ کی اس علاقے میں کچھ بہت اہم ایکٹیویٹیز ہیں, مثلا ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی شنگھائی کانفرنس تھی, وہ اس کے جو فیصلے جب آتے ہیں تو وہ امریکہ کو پریشان ضرور کرتے ہیں, کیونکہ علاقائی تعاون کی تنظیمیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے ایک الارمنگ پوزیشن بن جاتی ہے, اس کے لیے یقیناً ایک کھلا چیلنج بن جاتا ہے. اب اس کے طریقہ کار اس کا کیا ہے, وہ ظاہر ہے کہ دھونس دھاندلی اور بلیک میلنگ کی سیاست اختیار کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو جو ابھی یہ پالیسی ہم کر رہے ہیں, اور یہ خطے کے ممالک ہی ہم ان کو کہتے ہیں, چین کو ہم خطے کا ملک کہتے ہیں اور ہے بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم روس کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ایک اسی علاقے کی جو ہے ایک اچھا ترقی یافتہ ملک ہے, تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ علاقے کے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، ہم نے بہت برا کیا ہوا ماضی میں ان سے، روس سے بگاڑ کے، دیگر ممالک سے بگاڑ کے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہم نے تھوڑا سا چائنا سے بھی ہمارا بگاڑ ہو گیا، تو ہم ان بگاڑ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور امریکہ کے کہنے پہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ پیچھے یہ بگاڑ چائنا کے ساتھ ہوا، دو دفعہ ہوا ہے، ایک ہمارے جب ضیاء الحق کی حکومت تھی اس سے بھی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے ڈیمیج ہوئے تھے، ابھی جو حکومت ہماری ختم ہوئی ہے جو حال ہی میں، اس کے تعلقات بھی کچھ چائنا کے ساتھ خراب ہوئے، اور اس میں واضح طور پہ امریکی دباؤ دکھائی ہمیں دیتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی جو کوشش ہے یہ اس دباؤ کو یقیناً ڈالنے کی کوشش ضرور ہے، لیکن اب حکومت کی اور خاص طور پہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ وزیر خارجہ ہے اور پاکستان کی وزیر جو خارجہ پالیسی ہے، یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بہتر تعلقات آگے بڑھتے ہیں، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہوں، چین کے ساتھ ہوں یا دیگر ممالک کے ساتھ ہوں، تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کریڈٹ دیا جاتا ہے، اور ابھی چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کا ایک فرد جو ہے وزارت خارجہ کا اس نے قلم دم سنبھالا ہے، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ان پریشرز میں نہ آتے ہوئے ایک ملک کی وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ خارجہ پالیسی کو مرتب کریں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گرا گیر کرو سایہ زلف، گرا گیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ناہید انوری، اور آج کے بزم دوستاں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے سامعین۔ جی ہاں، اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور باجی ماہ ربیع الاول ہے
جی.
ہم مبارکباد تو پچھلے پروگراموں میں دے چکے ہیں، لیکن ہفتہ وحدت جو ہے وہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشن بہاراں کی مبارکباد دیتے ہیں۔
میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے جشن میلاد النبی اور ہفتہ وحدت، اور اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی یوم ولادت با سعادت پر۔
جی ہاں، جشن بہاراں، جشن عید میلاد النبی، جی ہاں بالکل۔ اور یہ مہینہ پربرکت ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص ہے، آپ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اور باجی ہر طرف جو ہے وہ خوشی کا سا سما تھا
جی.
اور پاکستان ہو، ہندوستان ہو، وہاں پر شیعہ سنی سب نے مل کر ہفتہ وحدت جو ہے وہ شایان شان طریقے سے منایا جی. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایسی یادگار ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور تہران میں بھی 36ویں وحدت اسلامی کانفرنس ہوئی، جس میں دنیا جی ہاں بالکل دنیا بھر سے دانشور حضرات، علماء کرام جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بیان کیے۔ صدر مملکت کی تقریر سے کانفرنس کا آغاز ہوا، اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی جو ہے وہ آخری دن مہمانوں سے بھی خطاب کیا جو اس کانفرنس میں شریک تھے۔ بہرحال بڑا اچھا لگا، اور بہت ہی اچھا یہ ایک جشن ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ دنیا بھر سے دانشور شرکت کرتے ہیں، اور یہ پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے سامعین بھی ان پروگراموں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اور باجی اس مرتبہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو تہران نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک خصوصی پروگرام نشر کیے، جس میں نعتیں، قصیدے اور قوالیاں جو ہیں وہ شامل رہیں، اور سامعین نے بے انتہا پسند کیا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دوسرے پروگراموں کی طرح اس بار بھی ہمارے سامعین نے ہمارے پروگرام کو بہت 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 پسند کیا۔ ہم تہے دل سے اپنے تمام سامعین کا یہیں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔
بس اس کا مطلب ہے کہ میں گفتگو ختم کروں اور آپ خطوط
پڑھیں۔ جی ہاں، کیونکہ خطوط زیادہ ہیں، ہماری گفتگو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، خطوط رہ جاتے ہیں، اور پھر مجھے مزہ نہیں آتا۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی، جی ہاں بالکل۔
ہمارا جو پہلا جو ایم ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے سامعین،
بے شک ایسا ہی،
ان کے خطوط، پھر اس کے بعد ان کے جوابات،
بے شک ایسا ہی۔
جی ہاں، تو یہاں پر حسین تقوی، اب میں پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہوئے، یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے، شارٹ ویو میڈیا کلب شیخوپورہ پنجاب کے صدر ہیں اسرار احمد چودھری، اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ کلب کے عہدے داروں من جملہ ذیشان علی، علی محمد، خیال قادری، محمد کاشف، حاجی ندیم سجاد، بابر علی، سید تنویر حسین شاہ، شمشاد احمد، عمران ڈوگر اور دیگر ممبران کلب کی جانب سے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں یہ خط تحریر کیا ہے، اور تحریر میں کئی رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ 3 صفحات پر مشتمل اس خط میں چودھری صاحب نے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ خط کافی عرصے بعد تحریر کر رہا ہوں۔
جی ہاں، میرے خیال سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمارے عزیز برادر بھائی اسرار چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ریڈیو سے پیار کرنے والے،
جی
محبت
ہاں
کرنے والے، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کئی رنگوں سے، آپ تو میرے خیال سے محو ہو گئی اس خط کے اندر۔
بالکل، واقعی میں اتنا عالی شان و شاندار دیکھ خط دیکھے تو دل باغ باغ ہو گیا۔ جی ہاں،
یا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی محنت سے خط لکھا ہے، اور باجی واٹس اپ کے ذریعے سے انہوں نے فوری طور پر ارسال کیا تھا۔ بہرحال خط کی ابتدا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی ہاں، آگے چل کے لکھتے ہیں۔ ویسے میں نے اس سے پہلے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے پیغام ارسال کیا تھا، نہیں معلوم کن وجوہات کی بنا پر میرے خط کو پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا۔ چودھری صاحب مزید لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان بھر میں شدید بارشیں اور سیلاب کی صورتحال ہی جس نے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی تھی، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوا، ہم نے پاکستان میں اتنی شدید بارشیں اور سیلاب کی صورتحال اس سے قبل نہیں دیکھی تھی۔ حکومت پاکستان کی کارکردگی صفر نظر آئی، جبکہ سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں، سب اپنی کرسی کی فکر میں ہیں۔ یہاں پر میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے پاکستان کے حالات کے حوالے سے بروقت خبریں اور تبصرے نشر کیے۔ شاباش ریڈیو تہران۔ ویسے آپ کے تمام پروگرام نہایت معیاری اور دلچسپ ہوتے ہیں، جبکہ پروگرام بزم دوستاں میں باجی ناہید انوری کی انٹری نے تو اس پروگرام کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ آپ نے پروگرام بزم دوستاں میں کہا تھا کہ جلد ہی انعامی مقابلے کا اعلان ہونے والا ہے۔ اس خبر سے سامعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ڈاک کے سلسلے کے حوالے سے بھی آپ نے امید دلائی ہے۔ جی
جناب اسرار احمد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا اتنا اچھا خط لکھنے پر۔ بہرحال دیر سے لکھا ہے، لیکن باجی بہت اچھا خط جو ہے نا وہ لکھا ہے، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے۔ ویسے اس طرح کے خطوط میں ہمارے ستلج ریڈیو لسنرز کلب کے جو ارکان ہیں وہ بھی بڑے ماہر ہیں، اور بڑے لمبے چوڑے خوبصورت خط جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ قداور خط بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے، باقاعدہ جو ہے وہ لمبے چوڑے صفحات پر جو ہے وہ خط لکھے جاتے ہیں۔
آپ بیٹھ کے اتنی خینچی مار مار کے اسے شارٹ کر دیتے ہیں۔
بالکل بالکل بالکل، لیکن جو ہے وہ میں شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر باجی انہوں نے لکھا کہ نئے عیسویں سال پر انہوں نے پیغام جو ہے وہ بھیجا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا پیغام جو ہے وہ ہم نے نشر کیا تھا، لیکن نہیں سنا انہوں نے یا کوئی اور وجہ ہوئی۔ بہرحال جو بھی کچھ ہوا ہے، اگر نہیں نشر ہوا ہے تو بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ پیغام ضرور نشر کیا گیا تھا۔
جی ہاں سامعین، میں یہاں یہ بھی کہتی چلوں کہ آپ لوگ جو خط بھی بھجواتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے تو ان خطوں کو ہم ضرور ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور جو ہمارے حسین بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی نگاہ سے بہت کم پیش آتا ہے جو خط یہاں ردی کی ٹوکری میں چلا جائے۔
ردی کی ٹوکری تو یہاں پر ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اور جو ہے اب تو ٹوکریاں ہیں ہی نہیں بلکہ
صحیح کہہ رہے ہیں آپ،
اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، تو اب کہاں ہوگی۔ بہرحال یہ تمام کے تمام محبت نامے ہماری سر آنکھوں پر، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ باجی جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں شدید بارشیں اور سیلاب کی صورتحال، ہم نے بھی اس پر جو ہے وہ کئی پروگراموں میں ذکر کیا تھا اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہاں سے خصوصی گفتگو بھی نشر کی، اور پاکستان میں آنے والے اس سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے عوام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان کی آواز کو دنیا بھر میں جو ہے وہ پہنچایا۔ بہت شکریہ جناب اسرار احمد چودھری صاحب آپ کا۔ بہرحال انعامی مقابلے کے حوالے سے ہم نے بالکل دروازے بند نہیں کیے ہیں، کوششیں جاری ہیں، جیسے ہی فائنل ہوا ضرور بتایا جائے گا۔ اور ڈاک کے حوالے سے بھی اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو حتماً آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب اسرار احمد چودھری صاحب آپ کی اس خط کے حوالے سے۔
جی ہاں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، سامعین ہمارے ساتھ رہیں۔ اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے شہزاد احمد نیازی صاحب، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور مجھے ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں۔ اس کے علاوہ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس پروگرام میں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور داستانیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ یہ داستانیں نہایت ہی سبق آموز ہوتی ہیں۔ پروگرام افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران میں پاکستان اور افغانستان کے حالات کا بہت ہی اچھے انداز میں جائزہ لیا گیا۔ افغانستان میں رونما ہونے والے حالات واقعات پریشانی کا باعث ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اس ملک میں خون خرابے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ افغان عوام برسوں سے نہایت سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ حالیہ رونما ہونے والی تبدیلیوں سے اس ملک کے حالات میں کوئی خاطر خواہ حالات نہیں بدلے ہیں، بلکہ حالات بدتر ہوئے ہیں۔ ہمسایہ ملکوں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والا پروگرام یادوں کے جھروکے بھی ہمیں ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیتے۔ شاید ہم بہت سے واقعات بھول جاتے ہیں، لیکن تاریخ سے آگاہی رکھنے والے اور وہ افراد جو ماضی کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی معلوماتی ہے۔ پروگرام بزم دوستا تو سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے اور سامعین دوست اس پروگرام کے لیے خط تحریر کرتے ہیں اور ریڈیو تہران بھی سامعین کے خطوط کا جواب بہت ہی محبت سے دیتا ہے۔ مجھے خط لکھنے میں بھی بھائی حسین تقوی کا اہم کردار ہے جنہوں نے لکھنے کے حوالے سے سامعین دوستوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خط زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔
جی جناب، شہزاد احمد نیازی صاحب ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط لکھا ہے۔ باجی مختصر تھا لیکن تمام باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے خط کے اندر جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں، اور بڑی جو ہے وہ سنجیدگی سے، بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ اس خط کو، بہرحال سنجیدگی سے تو سبھی خط لکھتے ہیں لیکن جو تمرکز ہوتا ہے خط کا وہ بتا دیتا ہے کہ خط جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔
اور کچھ یہاں پر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی،
جی ہاں بالکل، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب شہزاد احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ غور سے پروگراموں کو سنتے ہیں اور اس خط سے بھی آگہی ہمیں اس کی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگراموں کو سنا، پسند کیا افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اسی طریقے سے پروگرام یادوں کے جھروکے، خبریں، تبصرے اور پروگرام بزم دوستاں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں ہمیشہ خط لکھنے پر تاکید کرتا ہوں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روایت جو ہے اب آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اچھی روایات و اقدار کے جو ہماری ثقافت کا حصہ رہی ہیں وہ جو ہے وہ فراموش کر دی جائیں، لہٰذا خط لکھیں اور اس کو رواج دیں تاکہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آگہی کا جاری و ساری رہے۔ درست ہے کہ واٹس اپ آ گیا ہے، ٹیلی گرام آ گیا ہے، اسی طریقے سے انسٹاگرام آ گیا ہے، سماجی ویب سائٹ جو ہیں وہ سرگرم ہیں، لوگ ایک سیکنڈ کے اندر پیغام رد و بدل کرتے ہیں، لیکن بہرحال خط لکھنا خط لکھنا ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی ہاں سامعین، اسی طرح سے اپنے خطوط ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام بزم دوستاں میں ان پروگراموں کو پروگرام کی زینت بنا کر آپ کے لیے پیش کریں۔ یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محمد بشارت صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے گزشتہ خط کا جواب نہایت ہی محبت سے دیا، اور یہ خط بھی آپ کی محبتوں کے جواب میں تحریر کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ریڈیو تہران اپنے پروگرام میں سامعین دوستوں کی اس طرح قدردانی کرتے ہیں، اور یہ کہ صرف ریڈیو تہران سننے پر آپ کی صرف بہت ساری ڈھیروں دعائیں ہمیں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ محبتیں بھی ملتی ہیں۔ اور تہران ریڈیو کی نشریات میں پیش کیے جانے والے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں، اگر ایک ایک کا نام لے کر تفصیل بیان کرنے لگا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ صرف اتنا عرض کروں کہ ریڈیو تہران نے اپنے سامعین کے لیے علمی، ثقافتی اور سیاسی پروگراموں پر خصوصی توجہ دے رکھی ہے اور اپنے سامعین کے لیے بہترین پروگراموں کا انتخاب کرتا ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں، ویسے ہمارا یہاں لکھنؤ میں بھی ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور نواب اصغر علی خان صاحب جو ایک عرصے سے صاحب فراش ہیں ریڈیو تہران سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کے گھر کا مہمان خانہ دوستوں کا اجتماع کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن کورونا وائرس کی وبا کے بعد سے حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور لوگوں کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب، محمد بشارت صاحب لکھنؤ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور لکھنؤ سے باجی خط آتے رہتے ہیں اور بڑے پیار محبت سے وہاں کے لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔
ہم سامعین کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ ہے۔
جی ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور ریڈیو تہران کے ساتھ ہمارے بہت سے سامعین جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جان کر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں افسوس ہوا کہ ہمارے عزیز سامع نواب اصغر علی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ علیل ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے
الہی آمین.
اور جتنے بھی سامعین ہمارے لکھنؤ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
اچھا.
اور جہاں تک تعلق ہے ریڈیو کا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں, محبتیں بکھیریں, اور یہ ہمارا فرض ہے. اور ریڈیو کی آواز در حقیقت دیکھی جائے تو علمی, ثقافتی, سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اچھی جو ہے وہ سرگرمی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اپنا پیشہ ورانہ کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب محمد بشارت صاحب کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو باجی وقت آ گیا ہے کہ ہم سامعین دوستوں سے اجازت چاہیں.
جی.
اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
جہاں سامعین پروگرام بزم دوستاں آپ نے سماعت فرمایا, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 مہر, 24 ربیع الاول اور 21 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس ربیع الاول سن 413 ہجری قمری کو پانچویں صدی قمری کے ایک معروف ادیب و خوش نویس علی ابن ہلال کاتب بغدادی مکنا المعروف ابن بواب نے وفات پائی. ان کو خوش نویسی اور خط نسخ اور ثلث کی کتابت کے فن میں بہت شہرت حاصل تھی. بہت کم لوگوں کو ہی اس فن میں ان کی طرح مہارت حاصل تھی. ان کی وفات بغداد میں ہوئی. اکیس اکتوبر سن 1833 عیسوی کو سویڈن کے معروف کیمیا اور ڈائنامائٹ کے موجد الفریڈ نوبل پیدا ہوئے. ان کو علم کیمیا میں کافی دلچسپی تھی اور برسوں کی تحقیق اور تجربے کے بعد وہ ڈائنامائٹ بنانے میں کامیاب ہوئے. اس ایجاد سے انہیں کافی دولت حاصل ہوئی. بعد میں نوبل کی توقع کے برعکس ڈائنامائٹ سے جنگوں میں کام لیا گیا, اور اس طرح ان کی یہ ایجاد لوگوں کے قتل عام کا باعث بن گئی جس سے نوبل کو کافی صدمہ پہنچا. انہوں نے اپنی ساری دولت و ثروت ایک سالانہ انعام کے لیے وقف کر دی. یہ انعام ہر سال نوبل انعام کے نام سے دیا جاتا ہے. الفریڈ نوبل کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال ان لوگوں کو انعام دیا جائے جنہوں نے ادبی اور علمی میدان میں یا عالمی امن کے قیام میں اہم خدمات انجام دی ہوں, لیکن ان کی خواہش کے برخلاف امن کے نوبل انعام نے اب سیاسی حیثیت اختیار کر لی ہے اور بڑی طاقتوں کے پروپیگنڈے کا وسیلہ بن گیا ہے. اکیس اکتوبر سن 1931 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب مرزا ہادی رسوا کا انتقال ہوا. وہ 1858 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. ان کے والد مرزا احمد نقی فوجی عہدے پر مامور تھے۔ مرزا رسوا نے فارسی اور علم نجوم و ہندسہ اپنے والد سے ہی سیکھا۔ فیض آباد کے ایک شریف گھرانے میں ان کی شادی ہوئی۔ انہوں نے روڑکی کے انجینئرنگ کالج سے اور سیری کا امتحان پاس کیا اور کوئٹہ بلوچستان ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ کوئٹہ کی ریلوے لائن انہیں کے اہتمام سے بنائی گئی۔ اسی زمانے میں انہیں کیمیا میں دلچسپی پیدا ہوئی، لہذا نوکری چھوڑ دی اور گھر کا اثاثہ بیچ کر انگلستان سے آلات منگوا کر تجربے کرنے لگے۔ خونی عاشق، خونی جورو، بہرام کی رہائی، خونی بھید اور شیطان کا عاشق ان کی یادگار تصانیف ہیں۔ عمرہ جان ادا ان کا بہت مشہور ناول ہے۔ مرزا رسوا نے اپنی سوانح حیات شریف زادے کے نام سے لکھی۔ انتیس مہر سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے تیل کی صنعت کے تمام کارکنان نے مطلق العنان شاہی حکومت کے خلاف جاری عوامی تحریک کے دوران اپنی ہڑتال شروع کی، جس کے نتیجے میں غیر ممالک کو ایران کے تیل کی برآمد رک گئی۔ یہ امر شاہی حکومت کے لیے آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے سے محروم ہونے کے مترادف تھا۔ اسی وجہ سے شاہی حکومت زبردست دباؤ میں آ گئی۔ اس کے علاوہ غیر ممالک کو ایران کے تیل کی برآمد رک جانے سے تیل کی قیمت میں زبردست اضافہ بھی ہو گیا۔ شاہی حکومت نے تیل کی صنعت کے کارکنان کو ڈرا دھمکا کر ہڑتال ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہڑتال شاہی حکومت کے خاتمے تک جاری رہی اور ایران کے انقلابی لوگوں نے بھی تیل کی قلت سے پیدا شدہ مشکلات کے باوجود اس ہڑتال کی بھرپور حمایت کی۔ اکیس اکتوبر سن 1986 عیسوی کو فلسطین کے بحری دستوں کے کمانڈر بریگیڈیئر منذر ابو غزالہ کو صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے جاسوسوں نے شہید کر دیا۔ موساد کے جاسوسوں نے یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں یہ کارروائی کی، جس میں منذر ابو غزالہ کی گاڑی کو بم کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ بریگیڈیئر منذر ابو غزالہ نسل پرست صہیونی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے، جسے امریکہ کی مکمل اور بھرپور حمایت حاصل ہے۔ انتیس مہر سن 1369 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر جواد قوام پور نے 77 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ حاطف اصفہانی کے نام سے مشہور تھے اور اسلامی علوم و معارف میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حاطف اصفہانی کے اشعار خاص قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ ندائے دل کے نام سے 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.